بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10 دسمبر 2019. کتاب کا نام مطالعہ پاکستان، برائے جماعت 9ویں اور 10ویں، سن ٹیکس بک بورڈ. یہ کتاب اسفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں، 0321-2138-225، یا وزٹ کریں ویب سائٹ www.asufa.org www.alsuffa.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. مطالعہ پاکستان 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے، سن ٹیکس بک بورڈ. کتاب کے فرنٹ ٹائٹل پر بیک گراؤنڈ میں ہریالی ہے، پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں اور نیچے زمین پر گھاس ہے. اس میں تین الگ سے پیٹرن بنے ہوئے ہیں، تین باکس بنے ہوئے ہیں. دو باکس جو اوپر نیچے ہیں اسکوائر میں، اس میں پہلے باکس میں مزار قائد ہے، اس سے نیچے باکس میں فیکٹری کا کچھ دکھایا جا رہا ہے، جیسے کہ فیصل آباد وغیرہ کا شہر کا لک دے رہے ہیں، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. اور اس کے سیدھے ہاتھ پر مینار پاکستان کی تصویر ہے. مطالعہ پاکستان 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے، سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو، ناشر طیبہ انٹرنیشنل، حیدرآباد. جملہ حقوق بحق سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو محفوظ ہیں. تیار کردہ سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سن. منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب سازی، حکومت پاکستان، اسلام آباد. بذریعہ مراسلہ نمبر F-4-4/2003-SS بتاریخ 9/10/2004. قومی ریویو کمیٹی وفاقی وزارت تعلیم کی تصحیح شدہ. نگران اعلیٰ آغا سہیل احمد، چیئرمین سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو. مصنف پروفیسر فدا حسین کھوکر. معاون مصنفین پروفیسر سید قوی احمد، پروفیسر محمد رفیق. نظر ثانی پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم چوہدری. جائزہ کمیٹی پروفیسر سید قوی احمد، پروفیسر سید قلندر شاہ لکھیاری، پروفیسر نذیر احمد قاضی، پروفیسر محمد رفیق دھنانی، علی محمد ساہر، عبد الودود. مترجم پروفیسر بدر الدجا خان. مطبع پیرا ماؤنٹ پرنٹنگ پریس، کراچی. فہرست مضامین: پاکستان، نمبر شمار پہلا باب، مضمون صفحہ نمبر. پہلا باب پاکستان کی نظریاتی اساس، صفحہ نمبر 5. نمبر شمار دوسرا باب تشکیل پاکستان، صفحہ نمبر 15. نمبر شمار تیسرا باب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء، صفحہ نمبر 39. نمبر شمار چوتھا باب پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا، صفحہ نمبر 50. نمبر شمار پانچواں باب پاکستان کے وسائل، صفحہ نمبر 71. نمبر شمار چھٹا باب پاکستان میں صنعتی ترقی، صفحہ نمبر 98. نمبر شمار ساتواں باب پاکستان کی آبادی، صفحہ نمبر 117. نمبر شمار آٹھواں باب پاکستان کی ثقافت، صفحہ نمبر 130. نمبر شمار نواں باب پاکستان میں تعلیم، صفحہ نمبر 146. نمبر شمار دسواں باب پاکستان ایک فلاحی مملکت، صفحہ نمبر 163. نمبر شمار گیارہواں باب پاکستان میں شہری زندگی، صفحہ نمبر 175. پیش لفظ: سن ٹیکسٹ بک بورڈ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس کا فریضہ درسی کتب کی تیاری اور اشاعت ہے. اس کا اولین مقصد ایسی درسی کتابوں کی تیاری اور فراہمی ہے جو نسل نو کو شعور و آگاہی اور ایسی صلاحیت بخشیں جن کے ذریعے وہ اسلام کے نظریات، بھائی چارے، اسلاف کے کارناموں اور اپنے ثقافتی ورثہ اور روایات کی پاسداری کرتے ہوئے دور جدید کے نت نئے سائنسی، تکنیکی اور معاشرتی تقاضوں کا مقابلہ کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس اعلیٰ مقصد کی تعلیم کی غرض سے اہل علم، ماہرین مضامین، مدرسین کرام اور مخلص احباء کی ایک ٹیم ہر سمت سے حاصل ہونے والی تجاویز کی روشنی میں درسی کتب کے معیار، جائزے اور ان کی اصلاح کے لیے ہمارے ساتھ مصروف عمل ہے۔ ہمارے ماہرین اور اشاعتی عملے کے لیے اپنے مطلوب و مقاصد کا حصول اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان کتب سے اساتذہ کرام اور طلبہ طالبات کا ماہ کا استفادہ کریں۔ علاوہ ازیں کی تجاویز و آرا ان کتب کے معیار کو مزید بہتر بنانے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ چیئرمین، سن ٹیکس بک بورڈ۔ صفحہ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، پاکستان کی نظریاتی اساس، آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان، نظریے کا مفہوم، ماخذ اور اہمیت۔ الف، نظریے کے معنی اور مفہوم۔ لفظ آئیڈیولوجی، آئی ڈی ای او ایل او جی وائی، اصلاً فرانسیسی لفظ ہے۔ یہ دو اجزاء یعنی آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے۔ کوئی بھی نظریہ، آئیڈیولوجی زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام ہے۔ کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے، یا یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نظریے کا لفظ عام طور سے زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے سوچنے کے انداز منفرد ہوتے ہیں۔ اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس کے لازمی اجزاء میں اعتقاد، نظریات، حیات انسانی کے مقاصد شامل ہیں۔ یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے کہ جس میں اس کے افراد کے اعتقاد، رسم و رواج اور مذہبی رسوم مشترکہ ہوں۔ دوسرے معاشرے کے مقابلوں میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے، کیونکہ اس کا ماخذ اصول اور نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں اور اس کے ماننے والوں کو ابدی اور دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے خیالات، افعال و اعمال اور رسم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہئیں۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہے، جس میں احترام انسانیت ہے، برداشت، عدل و انصاف، اخوت اور بقائے باہمی کو اولیت حاصل ہے۔ بے، نظریے کا منبع و ماخذ۔ کسی بھی نظریے کے فروغ کا انحصار افراد کے خلوص، لگن اور وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام کے ابدی اصولوں پر ان کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید، سنت رسول اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج ہیں۔ قرآن مجید، قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے۔ اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین کے سلسلے میں مفصل اور مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر زندگی خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہوتی ہے۔ سنت رسول، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکام کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی مفصل تشریح سنت رسول میں ملتی ہے، جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی ایسا راستہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی حد و خال بیان کرتا ہے، لیکن ان کی تشریح اور وضاحتیں رسول کے اقوال میں ملتی ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، زکاة، روزہ اور حج کی تفصیلات رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ رسم و رواج، مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے یا علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماع اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ جیم، نظریے کی اہمیت۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نظریے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نمبر ایک، یہ افراد کے افکار اور خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور ان کے رہن سہن، سوچ، طرز فکر معاشرتی مراسم متعین کرتا ہے۔ نمبر دو، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور قومی اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ نمبر تین، وہ تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ ہے۔ کسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نمبر چار، کسی بھی ایماندار، دیانتدار اور مسلمہ قیادت کے زیر اثر رضائے الہی کے حصول کے لیے جدوجہد پر ابھارتا ہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے قوت محرکہ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ نمبر پانچ، رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر چھ، اس سے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ نمبر دو، نظریے کے ارکان۔ نظریے کے بنیادی ارکان حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک، مشترکہ مذہب۔ مذہب اقوام عالم کے لیے اتحادی قوت ہے۔ تمام اقوام عالم اپنے مذاہب کی بنیاد پر شناخت کی جاتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے جدا ہیں کیونکہ ان کے عقائد مختلف ہیں۔ نمبر دو، مشترکہ ثقافت۔ عام طور سے ایسے افراد جن کی مشترکہ ثقافت ہوتی ہے، ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے اور عام طور سے وہ اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ نمبر تین، مشترکہ مقصد۔ جب لوگوں کا مقصد مشترک ہوتا ہے تو متحد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا حصول جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا، اس نے انہیں نظریے پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا تھا۔ نمبر چار، پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان۔ کسی اعلی مقصد کے لیے افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریے کو تحریک ملتی ہے اور اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول اور مسلم ریاست کے قیام کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ نمبر تین، نظریہ پاکستان کی اساس۔ نظریہ پاکستان کی اساس جنوبی ایشیا کے ان مسلمانوں کی فکر اور فلسفے پر ہے جو ایک اسلامی معاشرے کے دوبارہ قیام کے خواہش مند تھے۔ اسلامی نظریے کے بنیادی اجزاء حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک، عقیدہ ایمان۔ نظریہ پاکستان کی اہم خاصیت توحید، رسالت، فرشتوں، یوم آخر اور تمام الہامی اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ مسلمانوں کے اس ایمان کے سب سے اہم اور ضروری پہلو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ کی رسالت پر کامل یقین ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے جو رسول اکرم پر تقریباً 23 برسوں میں نازل ہوا اور جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح مسلمان ایک علیحدہ امت ہے۔ توحید الہی اور حضرت محمد کی شخصیت میں رسالت کی تکمیل اسلامی نظریے کی سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ نمبر دو، معاشرتی معاملات۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں باہمی تعلقات اور معاملات بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ عدل و انصاف اور احسان اسلام کے معاشرتی نظام کے نمایاں پہلو ہیں۔ اسلام میں رنگ و نسل، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ عدل و انصاف، احسان کے رہنما اصول نظریے پاکستان کی بنیاد ہیں۔ نمبر چار، اسلام میں جمہوریت کے اصول۔ اسلام میں جمہوریت کا تصور باقی دنیا سے الگ ہے۔ اسلامی معاشرہ اس پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، اور صرف اللہ ہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے عائد کر دی ہیں۔ حکومت اور مجلس مقننہ یعنی قانون ساز اسمبلی کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہوتے، تاہم عوام کو اس امر کی پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ سے ڈرنے والے صالح متقی پرہیزگار افراد کا انتخاب کریں۔ خلفائے راشدین بہترین صالح اور درست آرا رکھنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس طرح کے مشیروں کو ملا کر شورا یعنی مشیران کی مجلس تشکیل دی جاتی تھی۔ اسلام میں کسی بھی شخص کو سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقل کل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ صرف اللہ کا حکم اور اس کی مرضی نافذ اور جاری و ساری ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اس وقت تک عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ اسلام کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ اسلام میں جمہوریت کے اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، عدل و انصاف۔ نمبر دو، مساوات۔ نمبر تین، اخوت۔ نمبر چار، رواداری۔ نمبر ایک، عدل و انصاف۔ عدل کے لفظی معنی یہ ہیں کہ چیز صحیح چیز کو صحیح جگہ رکھنا، یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ صرف عادلانہ نظام میں ہی کسی ایک فرد کے کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے۔ قرآن حکیم عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ اتحاد، اتفاق، محبت و الفت، خلوص اور امن پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو عدل قائم کرو، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کرو، خواہ یہ خود تمہارے خلاف ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اسلام کی عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، مساوات۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ رنگ، نسل، زبان، عقیدہ، ثقافت اور امارات اور غربت کی بنیاد پر ہر قسم کی امتیاز اور تفریق کی اسلام نفی کرتا ہے۔ رسول اکرم نے ایک ایسا سماجی اور معاشی نظام قائم کیا تھا جس میں امیر غریب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا۔ صرف چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز کو زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اسلام میں فوقیت اور برتری کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے ان کے جو تقویٰ یعنی پرہیزگار اور خوف خدا اختیار کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، غریب امیر، قانون کے سامنے سب برابر کے جواب دہ ہیں۔ شریعت اسلامی یعنی ضابطہ قوانین اسلامی قانونی عدل و انصاف مہیا کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے تمام افراد کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور انہیں سماجی تحفظ حاصل کرنے کے لیے مساوی مواقع حاصل ہیں۔ نمبر تین، اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں انم المومنون اخواتن، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے. بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں. اخوت اور بھائی چارے کا احساس محبت الفت باہمی تعاون بے لوث خدمت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا ہے اور فروغ دیتا ہے. اس طرح معاشرہ تمام لوگوں کے لیے پرامن اور پر آسائش بن جاتا ہے. اخوت بھائی چارے کا عظیم مظاہرہ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر نظر آیا تھا. اہل مدینہ نے نہ صرف ان مہاجروں کو خوش آمدید کہا بلکہ اپنی تجارت اور جائیداد میں انہیں حصہ دار بنایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اپنے مسلم بھائی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتا. رسول اللہ نے مشورہ دیا کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت اور الفت پھیلتی ہے. مختصر یہ کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کسی قسم کی کدورت نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی حسد کرنا چاہیے. اسلام تو غیر مسلموں کے خلاف سازش کرنے اور برے خیالات رکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. نمبر 4، رواداری. رواداری اور برداشت بہت عظیم نیکیاں ہیں جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسروں سے پیار محبت کا ذریعہ بنتی ہیں. لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے. باہمی جھگڑوں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے اخوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے اور انسانی رشتوں میں استحکام آتا ہے. رسول اکرم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دیا ہے. اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جائز حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. اس لیے ایسے افراد پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو اپنے خیالات نظریات کو زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے جذبات مجروح کرتے ہیں. نمبر 5، نظریہ پاکستان. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں، علامہ اقبال سن 1877 تا 1938 اور قائد اعظم سن 1876 تا 1948 کے نظریہ پاکستان کے بارے میں کئی بیانات ہیں. علامہ اقبال اور قائد اعظم نے برصغیر کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالت کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندو اور مسلمان باہم مل کر نہیں رہ سکتے. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن انتہائی ضروری ہے. اپنے خطابات، تقریر اور بیانات میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی کھل کے وضاحت کی اور اس پر سختی سے زور دیا. نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کے عوامی خطابات اور تقریر سے جد و جہد پاکستان کو بہت تقویت حاصل ہوئی. نمبر 5 میں، نمبر 1، علامہ اقبال کے ارشادات. عظیم مفکر، فلسفی اور شاعر علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے لیے سختی سے آواز اٹھائی. الہ آباد میں دسمبر سن 1930 میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ نے صدارتی خطبہ دیا جو عام طور سے خطبہ الہ آباد کے نام سے معروف ہے. اپنے خطاب میں آپ نے مسلمانوں کی الگ قومیت کے تصور کی وضاحت کی. علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ برصغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی مختلف تہذیبی اور ثقافتی شناخت ہے. انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں. مسلمان قوم کا اپنا ایک جدا گانا مذہب اور تہذیبی شناخت ہے. تمام مذہبی اقوام کو مسلمانوں کی دینی اصولوں اور ثقافتی اور معاشرتی اقتدار کا احترام کرنا چاہیے. انہوں نے مزید فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان ضم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے. مضبوط اور مربوط۔ شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا یہ کہہ کر اعتراف کیا کہ اقبال کے خیالات اور تصورات بنیادی طور پر وہی ہیں جو میرے ہیں، اور برصغیر کے آئینی اور دستوری مسائل پر غور و غوث اور تجزیے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ نمبر پانچ میں نمبر دو، قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی تشکیل نو کی اور اس کو توانائی بخشی اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات اور تصورات بالکل صاف اور واضح تھے۔ اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے خطاب کے دوران آپ نے نظریہ پاکستان کے بارے میں اپنے خیال اور تصور کی اس طرح وضاحت کی کہ پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درآمد کر سکیں۔ لاہور میں 23 مارچ سن 1940 کے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اسلامی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی اس طرح وضاحت کی۔ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں، بلکہ یہ دو معاشرتی اور مدنی نظام ہیں، اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا۔ میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دونوں اقوام دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں، اور ان دونوں تہذیبوں کی بنیادیں ان فلسفوں پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جنوری 1941 میں قائد اعظم نے مسلم قومیت کے علیحدہ تشخص کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہا۔ قائد اعظم کے مندرجہ ذیل الفاظ نظریہ پاکستان کی پوری وضاحت کرتے ہیں۔ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ نمبر چھ، نظریہ اور قومی کردار۔ کسی فرد کی عادات و اطوار اور طرز زندگی کے مجموعے کو عام طور سے کردار سمجھا جاتا ہے، اور اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نظریے کی روشنی میں قومی کردار درج ذیل اخلاق و اقدار سے تشکیل پاتا ہے۔ نمبر چھ میں نمبر ایک، نظریے پر پختہ یقین۔ جب کوئی شخص اپنے قومی نظریے پر پختہ یقین نہیں رکھتا، تب تک اس کا کردار قومی جذبے سے عاری رہتا ہے، اور اس کے اعمال و افعال قومی مفاد کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اسلامی اقدار کی روشنی میں اپنا کردار بنانا چاہیے۔ نظریہ پاکستان میں عوام کا پختہ یقین تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نظریاتی مملکت پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اسی لیے ہمارا کردار ایک ایسے مسلمان کا آغاز ہونا چاہیے جو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہے۔ نمبر چھ میں نمبر دو، سپردگی یا وقف کر دینا۔ اس کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی مقصد کے حصول کے لیے گہرے جذبے اور احساس فرض شناسی کے ساتھ مخصوص کر دینا۔ جو شخص قومی نظریے سے مکمل ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے، وہی صحیح معنوں میں قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہمارا کردار ان اخلاق اور نیکیوں کا عکاس ہونا چاہیے جو اسلامی طرز زندگی سے پیوست ہیں۔ نمبر چھ میں نمبر تین، ایمانداری اور دیانتداری۔ ایمانداری اور دیانتداری ایک ایسی صفت ہے جس کا تمام معاشروں میں اعتراف کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو نیک زندگی گزارنا چاہیے اور اپنے قول و فعل سے ایمانداری اور راست بازی کی عکاسی کرنی چاہیے۔ تجارت ہو یا زندگی کے دوسرے میدان، لوگوں سے معاملات کرتے وقت یہ ایمانداری نظر آنی چاہیے۔ اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں ایمانداری پر زور دیا ہے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے عوام کی ایمانداری اور دیانتداری پیوست تھی۔ کتاب کا پارٹ نمبر ایک یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر دو میں سماعت فرمائیں۔